سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دا غوث پاک یو کرامت دے پیر زما عطار، او مسلک دا رضا خان دے پیر زما عطار۔ یا مرشد پاک، میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق کے بی کے ڈیر اسماعیل خان کے پنیالہ شہر سے ہے۔ آپ سے میرا یہ عرض ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ کھجور کی چٹائیاں زیادہ ہوتی ہیں، مطلب اس پہ سوتے لوگ، اس پہ تو سونا سنت مبارک ہے، تو اگر سردی کی وجہ سے یا کوئی مطلب ویسے کوئی اوپر کپڑا یا کمبل بچھائے اس پہ سوئے تو سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
چٹائی پہ سونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے، پتا نہیں اس کو سنت بھی کہنا چاہیے یا نہیں، ثابت ہے۔ ارے اب کپڑا اس پہ بچھا دیں گے تو وہ چٹائی کا تو مزہ تو نہ رہا۔
میرا
اسے اگر چٹائی کے کپڑا بچھا دیا جائے زمین پہ تو کچھ ٹھنڈک میں کمی تو آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سردی آپ کے یہاں زیادہ ہوتی ہوگی تو چٹائی ایک دم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اب ظاہر جذبہ ہے عمل کرنے کا، لیکن اگر چٹائی پہ نہیں بھی سوتے ہیں گناہ تو نہیں ہے۔
سوال یہ کرنا تھا کہ اکثر دیکھا تو جیسے دو طریقے کے سینیریوز ہوتے ہیں، آپشنز ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا اسلامی بھائی کوئی انفرادی کوشش کرتے ہیں نا، تو ایک ساتھ اس کو سارے کام جو ہے نا وہ دینی کام ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یار اجتماع میں بھی آنا ہے، پھر مدنی مذاکرے میں بھی آنا ہے۔ اچھا، ایک ہی آپشن ہوتا ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کام پہ اس کو لگا دیں کہ آپ نے ہفتہ وار اجتماع میں نا، وہ بھرپور اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ہو تو آپ کیا پریفر کریں کہ سارے کام کی دعوت ایک ساتھ دے دیں یا پھر ایک کام دیں اور بھرپور اس کو دیں؟
تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بات تو اگر 100% درست ہے، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو دعوت دی جائے۔ ہمارے یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ساری منزلیں ایک ساتھ طے کرا دیتے ہیں، گاڑی بھی رکھنی ہے، امامہ بھی سجانا ہے، زلفیں بھی رکھنی ہے، سنت وغیرہ لباس بھی پہننا، اگلا ہاں کرتا رہے، پھر دیکھ کر گلی بدل دے کہ یہ پکڑے گا۔ تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے اگلے کی نفسیات کے مطابق ہی اس کو دعوت دی ہے۔
اگر کوئی طالب علم ہے تو اب طالب علم کو کوئی اصلاح کرے استاد یا پھر کوئی درجے والا یا کوئی نگران، تو اب طالب علم کا یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت پڑھائی کی طرف دے گا، پڑھائی کی طرف توجہ کرے گا۔ اب جب وہ درجے میں جاتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ کرتا ہے، تو دوسرے طالب علم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو صوفی بن گیا، تو ایسا بن گیا۔ اب طالب علم اس پہ استقامت نہیں پا سکتا، تو اب کیا کرے کہ طالب علم کو پڑھائی پہ استقامت مل جائے؟
نہیں، صوفی کس وجہ سے بولتے ہیں؟
کہ طالب علم کسی سے بات نہیں کرتا، مطلب کرتا ہے تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق،
یعنی قفل مدینہ لگاتا ہے۔
جی
اچھا، تو بولتے ہیں صوفی بن گیا۔
جی باپا جی،
تو قفل مدینہ اور ٹائٹ کرتے ہو گیا۔ ہاں میں صحیح بولتا ہوں، سمجھ گیا بیٹا، جتنا تنگ کریں اتنا قفل مدینہ ٹائٹ،
انشاءاللہ۔
ہاں تو ان کی ناک کٹ جائیے، آپ ان کو کچھ بولیں گے نا تو ان کو مزہ آئے گا۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی، آپ خاموش رہنے کی طبیعت ہے تو مرحبا، بہت سارے گناہوں سے بچت کا سامان ہے قفل مدینہ، اللہ کرے مجھے بھی لگ جائے۔
یا سیدی، اس سال سفر حج کے دوران چند ایک باتیں جو دیکھنے میں آئی، احتیاط کے متعلق سوال ہے کہ مثال کے طور پر ہم جو گورنمنٹ کے تحت حجاج کرام پہنچتے ہیں تو کھانا ایک ساتھ سب کو پیش کیا جاتا ہے، اور کھانے کے دوران دوپہر میں ایک پھل دیا جاتا ہے، ایک کیلا، ایک سیب، یا شام میں کولڈ ڈرنک یا کوئی لبن، اس طرح بعض حجاج کرام آگے بڑھ کر دو تین لے لیتے ہیں،
تو کیا یہ پر ہیڈ ایک ایک دیتے ہیں یا بہت سارے یہ رکھ دیتے ہیں، اٹھا اٹھا کے دے رہے، جتنا چاہیے لے لیں؟
نہیں، وہاں پر ٹرے اٹھا کر جانا پڑتا ہے، اور ایک فرد کا کھانا ہے تو ایک فرد کے متعلق ڈالیں گے، وہ کہیں گے دو فرد کا ہے تو دو کے متعلق آپ کو پیش کریں گے، تو یوں بتانا پڑتا تھا وہاں پر جا کر.
تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ایک کا تو ایک ہی کا لیا جائے، پھر ڈبل نہ لیا جائے.
یا سیدی، سوال یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بندے کو رحمت اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے اللہ کی، لیکن اب اعمال اپنے دیکھ کر اللہ کے خوف کی طرف تو زیادہ توجہ جاتی ہے لیکن رحمت کی طرف توجہ بندتی نہیں ہے، کیونکہ اعمال اپنے دیکھتے ہیں جب، تو یہ بھی سنا ہے کہ نا امیدی یہ کفر کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
یعنی کہ خوف و رجا کے درمیان ہو، خوف اور امید، اس میں یہ تقسیم ہے کہ جیسے کہ جوان ہے، بے باکی ہے، گناہ، اس کو تو خوف دلا جائے ٹھیک ٹھاک، اور پیدائی خائف ہے اور کمزور ہے، خائف ہے، تو ایسے کو تسلی کے لیے رحمت کی باتیں بتائی جائیں. لیکن اب چونکہ یہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں، اب اس میں دونوں ہی طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو یوں اس کا ہے مشکل تھوڑا تقسیم کرنا. رحمت کی باتیں بھی بتانی چاہیے تاکہ بندہ مایوس نہ ہو جائے، اور خوف کی باتیں بھی بتانی چاہیے تاکہ بے باک نہ ہو جائے. دونوں ہی احیاء العلوم وغیرہ میں خوف اور رجا دونوں کا بیان ہے.
سیدی، ذاتی طور پر اپنے اندر یہ کیسے لایا جائے؟
تو دونوں ہی پر نظر رکھیں، دونوں کا مطالعہ کریں گے تو دونوں طرف ہی توجہ رہے گی. نہر کی صدائیں مختصر رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، یہ پڑھ لیں
انشاءاللہ،
اس میں دونوں ہی صورتیں سمجھ لیں.
آپ کا فرمان ملتا ہے اگر کوئی حافظ ہو یا حاجی ہو تو اس کے نام کے ساتھ یہ القاب لگائے جائیں تو اسے خوشی داخل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنے نام لکھنے میں یا کہنے میں خود بولے کہ حافظ فلاں، حاجی فلاں، اس میں یہ کہنا کیسا ہے؟ اس میں کیا نیت کی جا سکتی ہے؟
خود کہے،
خود کہے،
کہنا چاہے، رہا نہ جاتا ہو، اب نیت کیا کرے؟
لکھنے میں بھی باپا وہ بعض اوقات حاجی فلاں،
یعنی آپ کو لکھنا ہے اپنے نام کے ساتھ حاجی، ٹھیک ہے نا؟
میں نے نہیں لکھنا، میں سوال کر رہا ہوں باپا آپ سے کہ بعض اوقات یہ دیکھا سنا گیا ہے کہ بہت وہ تکلف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ مجھے فلاں سن میں حج کیا تھا تو میں حاجی ہوں.
اتنے میں نے طواف کیا، یہ بھی بتاتے ہیں،
یہ بھی بتاتے ہیں،
اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے، مجھے تو ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے کتنے حج کیے، کتنے طواف کیے، کتنے عمرے کیے، سب بھول گیا ہوں. خیر، مجھے وہ حاجی بولتا بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمارا جو طبقہ ہے نا، یہ تھوڑا یوں مظلوم ہے. مذہبی جو ہوتے ہیں، جو نمایاں، کوئی حاجی کہاں بولتا ہے ان کو؟ جو مالدار آدمی ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں، جو سمجھے بھلے وہ مذہبی نہ ہو تو بھی حاجی صاحب بولتے ہیں. خیر، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو حاجی کہنا یا حافظ کہنا ناجائز ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں کہا. انما الاعمال بالنیات، اگر ریا کے لیے کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ مذمت ہے اس کی تو خود ہی ہے، اور ویسے کوئی بھی ایسی نیت نہیں ہے اس کو حاجی لکھتا ہے بولتا ہے کہ میں حاجی فلاں، میں حافظ فلاں، تو لوگ بول ہی رہے ہوتے ہیں، نو پرابلم، سید بولتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں لگے گا. ہاں اگر یہ نیت ہے تو اس کے دل کا، اس کے دل کی نیت ہے، ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ بھائی یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں، یہ جس کو پتہ چل جائے کہ سید ہے تو ہاتھ چومتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اگر ظاہر کرتا ہے تو اس کی نیت اس کے ساتھ ہے, جو احترام کرے گا اس کو ثواب تو ملے گا. اسی طرح کوئی حافظ اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے تو ذرا اس پر حکم کیا لگے گا. ہمارا یہاں کسی حد تک عرف بھی ہے کہ حافظ بولتے ہیں, اور پہلے حافظ بولتے تھے حافظ الحدیث ہوتے تھے, حافظ قرآن کو حافظ نہیں بولا جاتا تھا, حافظ بولتے تھے جو حافظ الحدیث ہو. ایک لاکھ حدیث سے یاد ہو نا جس کو, تو وہ حافظ الحدیث کہلاتے تھے. یہ کتنا مشکل کام ہے. اچھا اس میں بھی راویوں کے نام اور یہ سب, ہاں یہ پورا اسناد اس کی سب یاد ہو تو یہ اسماء الرجال جانتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حافظ. اب عرفیہ کے, اور وہ کوئی کوئی حافظ ہوتا ذرا ایک حدیث یاد نہیں رہتی اپنے کو, ایک لاکھ کا بھی یاد ہوں گی, وہ بھی سارے ان کے وہ قواعد کے ساتھ. اب یہ کہ جو قرآن کریم یاد کر لیتا ہم لوگ اس کو حافظ بولتے ہیں, حرج نہیں ہے, بچنا چاہیے خود. اگر یہ خطرہ ہے کہ میں بولوں گا تو لوگ عزت کریں گے, دعا کا بولیں گے, مان دیں گے, آگے بٹھائیں گے, تو اس نیت سے بولتا ہے تو ظاہر پھر تو یہ ہلاکت ہے اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال ہے کہ قرآن کریم کو عربی میں پڑھا جاتا ہے, کیا اس کو اردو میں بھی پڑھا جائے؟
ترجمہ جو ہوتا ہے جیسے کنز الایمان شریف ہے یا کنز العرفان شریف جو اپنے یہاں پڑھے جاتے ہیں مستند ترجمے, وہ ترجمہ پڑھنے کا بھی اپنی جگہ پر ثواب تو ہے, لیکن عوام کو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھنا بہت ہی اہم ہے. کہ کئی جگہ آیتوں کے ترجمے یہ پڑھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ الجھیں, کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ احکام پہلے کے ہوتے ہیں بعد میں منسوخ ہوتے ہیں, لیکن ترجمے میں تو سمجھ نہیں پڑے گی, تو یوں تفسیر میں یہ لکھا ہوگا. یہ عوام, ہاں عوام سے مراد یعنی وہ علماء پڑھ سکتے ہیں جو تفسیر پر جن کی نظر ہو ترجمہ, باقی ہر عالم کی تفسیر پر نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے جیسے بچہ موبائل مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موبائل میں نے فیکٹری میں چھوڑ دیا ہے یا بلی لے گئی ہے, اس طرح جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, تو اس کیا انداز اپنایا جائے کہ بچے جھوٹ بھی میں بولا جائے اور اپنا جو بچوں کو موبائل بھی نہ دیا جائے؟
شروع سے عادت ہی نہ ڈالی ہوتی, پہلے موبائل نہیں تھا تب بھی بچہ تو بچہ ہے نا, بچہ تو باہر آپ نکلیں گے تو وہ ضد کرے گا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ, اب کیا ہوگا, اب اس کے بھی دھوکے کی صورتیں ہوتی ہیں تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں میں باہر کہاں جا رہا ہوں, یہ لو یوں کر کے وہاں بیٹھ گئے, پھر بچہ غافل ہوا, امی نے اس کو پھسلایا تو چپکے سے نکل گئے, یہ بھی جھوٹ ہوا نا, نہیں جا رہا ہوں باہر, بیٹھ گئے حالانکہ باہر جانا تھا, یہ بھی دھوکا ہوا. یا مطلب ویسے ہی آپ بولے منہ سے نہیں بولوں, خالی اس کو منہ سے کچھ نہیں بولا اور دوسرے کمرے میں چلے گئے تو بچہ مطمئن ہو گیا کہ یہ باہر جا نہیں رہے, باقی آئے نا ببو میں بھی باہر چلوں گا, تو آپ اندر دوسرے چلے گئے, تو یہ بھی ہے تو دھوکے ہی کی صورت نا, کہ اس کو دھوکہ دیا, وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کمرے میں, اب نیت بھی یہی ہوتی ہے سر کہ یہ بچہ غافل ہو تو پھر میں نکل جاؤں گا. یوں کئی صورتیں, بچہ شرارت کرتا ہے تب بھی بلی کی فقیر کی دھمکی دیتا, فقیر اٹھا جائے گا, بھکاری اٹھا جائے گا, بلی کتا تو فلاں, تو یہ بچوں کو ایک بزدل بنانے کا بھی یہ فارمولا ہے, تو یوں ڈراتے رہیں گے تو یہ بچہ جو ہے بلیوں سے کتوں سے ڈرتا رہے گا. بہرحال بچوں سے بھی جھوٹ تو نہیں بولنا ہے.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسواک لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور مسواک کی سنت پر عمل کیسے کیا جائے؟
مسواک لیتے وقت ہے کہ جو ایک تو جیسے یہ مسواک ہے نا, اس کو یوں اب موڑ کے آپ دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا دو ٹکڑے, کیا یہ دکاندار بیچنے والا آپ کو موڑنے کی اجازت نہیں دے گا, اور آپ بولو اپنی پسند کی کوئی اچھی مسواک دے دو, یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, دکاندار سے بولنا کہ اپنی پسند کی دے دو, اب دکاندار پر یہ لازم ہے کہ یہ اپنی پسند کی اچھی چیز دے, یہ بہت مشکل ہے, اس لیے دکاندار کو چاہیے اگر آپ بیچنے والے ہیں تو کوئی بولے نا کہ بھائی اچھی سی آپ پسند کی اپنی دے دو, تو آپ معذرت کر لیا کریں کہ یہ دیکھو رکھی ہوئی ہیں, آپ اپنی پسند کی چھانٹ لیں, ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو نبھا نہ سکیں. اچھی سی چھانٹنے کا آپ کو دل نہیں کرے گا. اور اس کے چھلکا جو ہے نا یہ پتلا ہو, اور یوں کریں تو وہ ٹوٹے نہیں. یہ دیکھ کر جس کو تجربہ ہوگا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نہیں ٹوٹے گا, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ آہستہ آہستہ اس کا اندازہ ہو جائے گا, تجربہ ہو جائے گا نا مسواک کرنے کا. اس کا طریقہ یہ کہ اس کو پہلے اور آخری میں دھونا سنت ہے. اس کو اس طرح پکڑے, یہ چھوٹی انگلی, نیچے انگوٹھا, اور یہ اس کا ریشہ, تو دو کریے سیدھی طرف دانتوں پر پہلے, پھر الٹی طرف کے دانتوں کو مانجے, اس کے بعد سیدھی طرف کے دانتوں کو نیچے سے مانجے, پھر نیچے ہی الٹی طرف دانتوں کو مانجے. تو ایک آدھ بار ٹچ کر لینا برکت کے لیے, یہ اس سے صاف نہیں ہوں گے, تھوڑا رگڑنا پڑے گا. تو اپنا ذہن بنا لے کے 12 مرتبہ رگڑنا یا 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ یوں رگڑتے رہیں گے نا تو یہ میل اترے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کر لیا ایک بار, اب اسی طرح دھو کے 3 بار کرنا ہے, آخری میں بھی مسواک کو دھو کے رکھنا ہے.
پیارے باپا جان حسن رضا عطاری حاضر خدمت ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, حضور واٹ از ٹائم ٹریول, اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے پاس ایک زبردست دلیل ہے ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ, کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے سفر معراج کی طرف جب آسمانوں کی طرف گئے تب کئی ہزار سال, ایک تعداد ہے جو کہ فکس مجھے یاد نہیں, تو آپ سفر کر کے آئے, تو ایک تو یہ بھی ہوا کہ وہ ٹائم ٹریول اتنا, اور جب جیسے آپ واپس آئے آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق تو وہ ایسا کرنا امپوسیبل ہے, پوسیبل نہیں ہے کہ ٹائم کو پوز کر دینا, لیکن جب آپ نیچے زمین پہ تشریف فرما ہوئے تب جس پانی مبارک سے آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی مبارک بھی ویسے ہی بہ رہا تھا, جس بستر مبارک سے تشریف فرما ہوئے تھے وہ بھی ویسے ہی گرم تھا, سو ٹائم کو بھی پوز کر دیا گیا. سو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ حضور کیا آج کے دور میں کسی عام مسلمان یا کسی غیر مسلمان کے لیے ٹائم ٹریول کرنا پوسیبل ہے, فیوچر ٹو پاسٹ یا پاسٹ ٹو فیوچر, یعنی مستقبل میں یا ماضی میں آنا جانا, یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ٹاپکس چل رہے ہیں, برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
تو اس میں یہ کہ ٹائم کا جو حساب کتاب آپ نے بتایا نا, تو یہ معراج تو معجزہ ہے, اللہ پاک نے جس طرح چاہا اپنے محبوب سے اس کا اظہار ہوا, تو یہ معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہوا یہ جو عادتاً وہ نہ ہو, عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو, تو یہ معجزہ. جبکہ یہ نبی سے بعد از ظہور نبوت یہ ظاہر ہو, تو یوں یہ معجزہ ہے. اور اس معجزے کا اظہار جو ہوا اس سے پہلے اللہ پاک نے خود 15ویں پارے کی ابتدا سبحان الذی سے کیا. سبحان تو ہر عجز سے, ہر عجز سے, ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر خامی سے, ہر فولٹ سے پاک, سبحان الذی اسرا, ہے نا. تو پھر وہ آگے جا کر, تو یہ جو ہر عیب سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے, وہ رب اپنے بندے کو لے گیا, ہے نا. تو رات تو رات مسجد اقصا وغیرہ, اور یہ تو اللہ پاک جو ہے یہ ہر شے پر قادر ہے. اس میں سائنس سر پٹک پٹک کر مر جائے تب بھی یہ اس کو نہیں پا سکتی ان چیزوں کو. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, کہنے والوں نے کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, کہ اپنی عقل جو ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دے, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. آج کل کوئی اس طرح کا تو ظاہر معجزہ تو نبی سے صادر ہوتا ہے, اولیاء کرام جو ہے نا وہ ایسا کر سکتے ہیں. اولیاء کرام میں بھی اقسام ہوتی ہیں, جیسے تیل ارد, زمین کا لپٹ جانا, یہ اولیاء کرام کی اس طرح کی کرامت ہے. یہ کرامت ایک شعبہ ہے کہ ایک قدم اٹھایا, تو جیسے کہ سپوز کریں کہ یہاں سے ایک قدم اٹھایا فیضان مدینہ سے, تو دوسرا قدم اس کا داتا دربار کی جو مسجد ہے اس پر آیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ تئی الارض کہ مطلب بہت ہی قلیل مدت میں یا قلیل چلنے میں اس کے کئی کرامتوں کے واقعات تو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اس طرح ہی حضرت وہ طے کرتے ہیں. تو یہ اللہ پاک جس کو چاہے اس کو یہ کرامت عطا فرمائے.
حضور یعنی یہ پوسیبل ہے نا ٹائم ٹریول سفر کرنا وقت میں؟
معراج پوسیبل نہیں ہے.
نہیں نہیں معراج کی بات
سرکار کی خصوصیت ہے.
نہیں 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 میں عام مسلمان
اب زمین سمٹ جانا یا وقت کے تھوڑے وقت میں بہت کچھ کر لینا، یہ ہو سکتا ہے کوئی جادو کے زور سے بھی کر لے سا، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو استدراج کہیں گے کہ وہ بھی تھوڑی دیر میں کہیں پہنچ جائے. خدا بہتر جانے، مجھے اس کی نالج نہیں ہے، لیکن یہ اولیاء کرام کی حکایات واقعات اسٹوریز کتابوں میں موجود.
یا مرشدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری ایک میرے پاس ہے. یا مرشدی میری عمر کیونکہ کم ہے اور جو دیگر ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی عمر بڑی ہوتی ہے، تو میرا ان سے کس طریقے سے انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا؟
یہ تو حدیث پاک میں چھوٹ عمر شفقت اور بڑوں کا ادب، وہ حدیث پاک ہر مبلغین کے بھی لیے ہے، دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، غیر ذمہ داران کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے. اور آپ کب تک چھوٹے رہیں گے یہ بھی دیکھ لیں، کچھ آپ سے بھی تو چھوٹے ہوں گے نا جو آپ کی شفقت کم انتظار کرتے ہوں گے. جو بڑے ہیں آپ جن کو بڑا سمجھتے ہیں ان سے بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں جو ان سے ادب کا تقاضا کر رہے ہوتے ہوں گے. تو یوں مطلب یہ نظام تو چل رہا ہے، اس لیے بڑوں کا ادب ہو اور چھوٹوں پر شفقت ہو، اور بڑا بھی اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے عمل میں. تو یہ کہ عہدے کے تعلق سے کوئی ایسا حرج نہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو شاید مشہور ہے، یہ جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا فوج کا جہاد کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. اب وہ تھے یہ مطلب ایج ان کی جو تھی وہ کم تھی، دیگر صحابہ کرام جو بڑی عمر والے تھے ان کو اس میں تردد پیدا ہوا کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا، فیصلہ ہو گیا. تو ایک یعنی چھوٹی عمر کے صحابی نے بڑی بڑی عمر کے صحابہ کی کمان کی اور قیادت فرمائی، ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی خیر وہ تو صحابہ کرام تھے، یہ تو ایک واقعہ مثال کے لیے پورا ہو گیا. اب اپنے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ بزرگی بعقل است نہ بس سال، تو بزرگی جو ہے یہ بڑائی جو ہے یہ برسوں کی گنتی کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ علم و عقل کے مطابق ہوتی ہے. بعض اوقات یہ کہ جوان جو ہوتا ہے یہ بوڑھوں سے بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے، وہی مطلب فائق ہوتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، وہ اپر ہے وہ. اور بوڑھا جو اس کے پاس نہ علم ہے، بعض اوقات عقل بھی نہیں ہوتی ہے، یا جوانی میں تھی بھی تو بڑھاپے میں کمی آ جاتی ہے بعض اوقات. تو یوں مطلب یہ کہ ذہن میں رکھنی ہے باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی.